अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज़ शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान
भारत की तरफ से कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुशीर खारजा की VOA से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद।
पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब में शिद्दत, हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील अख्तर। तफसीलात कुछ देर बाद।
जुनूबी एशिया,
मुंबई फसादात के मुलजिमों को सजा दिलाने में हुकूमत ने किसी जोश खरोश का मुजाहरा नहीं किया। जस्टिस बीएन श्री कृष्णा का इंटरव्यू। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, ये रिपोर्ट कुछ देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज, अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी इतवार के रोज मिस्र के अपने हम मनसब वजीर खारजा के साथ एक मुलाकात के साथ मिस्र और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की राह हमवार करने की शुरुआत कर रहे हैं। खबरें तफसील के साथ। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के सलामती के मुशीरों की बातचीत अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद की जाए। ये बात पाकिस्तान में अमूर खारजा और कौमी सलामती के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर सरताज अजीज ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक गुफ्तगु में कही। तहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अभी इस बातचीत के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
भारत ने पाकिस्तान को दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की रवा माह मुलाकात के लिए तजवीज़ पेश की है, जिस पर इस्लामाबाद ताहाल गौर कर रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए उमूर खारजा और कौमी सलामती सरताज अजीज़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इस पेशकश की तस्दीक करते हुए कहा कि ताहाल इसकी तारीखों के बारे में उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया।
एजेंडा भी फॉर्मुलेट करेंगे, वो प्रपोज करेंगे, फिर उसके बाद इसको इंडिकेट करेंगे।
शायशुदा इत्तलात के मुताबिक भारत 23 और 24 अगस्त को ये मुलाकात नई दिल्ली में मुनक्किद करना चाहता है। ये तजवीज़ एक ऐसे वक्त सामने आई है जब रवां हफ्ते ही भारतीय हुकाम ने अपने सरहदी जिला गुरदासपुर में होने वाले एक दहशतगर्द हमले के बाद इल्ज़ाम आयद किया था कि हमला आवर पाकिस्तान से आए थे। ताहम पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देकर सख्ती से मुस्तरद किया। दोनों हमसाया एटमी क़ुव्वतों के दरमियान एक दूसरे के यहाँ दहशतगर्दी और बदमनी में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पहले भी आयद किए जाते रहे हैं। रवां हफ्ते ही सरताज अजीज़ ने कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में कहा था कि उनका मुल्क अपने यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मामले को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी उठाने पर गौर कर रहा है। पाक भारत वज़राए आज़म के दरमियान गुज़श्ता माह रूस के शहर ओफा में मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों मुल्कों के मुशीर बराए कौमी सलामती की मुलाकात मुनक़िद करने पर इत्तेफाक किया गया था। दोनों मुल्क ये कहते हैं कि वो अपने तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करने के ख्वाहां हैं, लेकिन मुज़ाकरात के एजेंडे की तरजीहात में इख्तलाफ के बायस इस ज़िम्न में कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। मारूफ पाकिस्तानी तज़ियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी रिज़वी कहते हैं,
डायलॉग का प्रोसेस तो शुरू होगा, लेकिन उसमें सिर्फ झगड़ा एजेंडे का है। हिंदुस्तान सिर्फ टेररिज्म की बात करना चाहता है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है बाकी मामलात भी गुफ्तगू में आए, लेकिन हिंदुस्तान जो है किसी मौजू पे गुफ्तगू करने का इंडिया नहीं दे रहा। खुशी है मुजाकरात में मामला जो है वो फंसा हुआ ही नजर आता है इस स्टेज के ऊपर।
दरियसना पाकिस्तान ने अपने यहाँ कैद 183 माहीगीरों को रिहा कर दिया है, जिन्हें वाघा की सरहद पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। सरकारी ज़राए ब्लाक के मुताबिक इन कैदियों को जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया गया। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के वज़ीर दाखला ने कहा है कि मुतनाज़ तकरीरों के बाइस पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बरतानिया में कानूनी चाराजुई करेगा। चौधरी निसार अली खान ने इतवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात लंदन से टेलीफोन पर कराची में कारकुनों से अल्ताफ़ हुसैन का खिताब इदारों के लिए तौहीन आमेज़ था। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के लंदन में मुकीम सरबराह अल्ताफ़ हुसैन की उनके बकौल इश्ताल अंगेज़ तकारीर पर उनके खिलाफ कानूनी तौर पर बरतानिया से राबता करने का फैसला किया गया है। अल्ताफ़ हुसैन ने हफ्ते को देर गए लंदन से कराची में अपने कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब में एक बार फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों खसूसन रेंजर्स के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की थी। इतवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखला का کہنا تھا کہ الطاف حسین کی طرف سے ریاستی اداروں کے خلاف حد تک آمیز زبان کا استعمال قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی ان کی تقاریر پر حکومت نے برطانیہ سے رابطہ کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, لیکن آئندہ چند روز میں اس ضمن میں قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ درخواست لندن بھیجی جائے گی.
کیا کوئی پاکستانی شہری وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈول نیشنل کہتے ہیں, تو اس حوالے سے میں پاکستان شہری کہتا ہوں, کیا کین ہی بی الاؤڈ ٹو ویج وار اگینسٹ پاکستان, جو انہوں نے ہندوستان کو دعوت دی ہے, جو انہوں نے نیٹو فورسز کراچی میں پوزیشن کرنے کی بات کی ہے, جو انہوں نے افواج پاکستان کو بدترین الزامات, جھوٹے الزامات, بلا جواز الزامات لگائے ہیں, کیا کوئی زی شعور اور محب وطن شہری یہ کر سکتا ہے؟ دس اماؤنٹس ٹو ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان.
الطاف حسین دو دہائیوں سے زائد عرصے سے جلاوطنی اختیار کر کے لندن میں مقیم ہیں اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے. ایم کیو ایم ساحلی شہر کراچی کی ایک بااثر جماعت ہے اور وہ شہر میں رینجرز کے ٹارگیٹڈ آپریشن پر یہ کہہ کر تنقید کرتی آئی ہے کہ یہ کارروائیاں صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف کی جا رہی ہیں. اس جماعت کے رہنما قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اپنے کارکنوں کو جبری طور پر لاپتہ اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات بھی عائد کرتے رہے ہیں جسے حکام مسترد کرتے ہیں. الطاف حسین اس سے قبل بھی رینجرز پر تنقید کر چکے ہیں, لیکن رواں سال کے اوائل میں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 90 پر رینجرز کے چھاپے کے بعد سے اس تنقید میں شدت آ چکی ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ کراچی میں جاری آپریشن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کیا جا رہا ہے اور شہر میں مکمل امن تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. الطاف حسین پر برطانیہ میں رکوم کی غیر قانونی منتقلی اور ایم کیو ایم کے رہنما عمران فاروق کے قتل کے مقدمات میں بھی ان سے تفتیش ہو رہی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں جسٹس سری کرشنا کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ ریاست نے 1992 میں ممبئی میں فرقہ وارانہ فسادات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں وہ جوش و جذبہ نہیں دکھایا جو 1993 کے ممبئی دھماکوں کے الزام میں یعقوب میمن کو سزا دینے کے لیے دیکھنے میں آیا. تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
1992-93 کے ممبئی فسادات کی تحقیقات کرنے والے جسٹس بیجن سری کرشنا نے کہا ہے کہ حکومت نے فسادات کے دوران 900 سے زائد افراد کو ہلاک کرنے کے ملزموں کو سزا دلانے میں جوش خروش کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس بارے میں اس کا رویہ جانبدارانہ ہے. انہوں نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل NDTV کو ایک ای میل انٹرویو میں کہا کہ جن کے پاس حکومت اور طاقت رہی ان کی طرف سے جانبداری دکھائی دیتی ہے, اسی لیے فسادات کے ملزموں کے خلاف اس طرح عدالتی کارروائی نہیں چلی جس طرح 1993 کے بم دھماکہ معاملے میں چلی جس میں 257 افراد ہلاک ہوئے تھے. جسٹس ری کرشنا نے, جنہوں نے کبھی کسی نیوز چینل کو انٹرویو نہیں دیا, کہا کہ اس بارے میں حکومت لاپرواہ نظر آتی ہے, اس لیے ان معاملوں کی بھی جانچ نہیں کی گئی جن میں بادی النظر میں شواہد دکھائی دیے. جسٹس ری کرشنا نے اپنی زخیم رپورٹ میں کہا تھا کہ فسادات کے دوران شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے نے ایک حقیقی جنرل کی مانند بلواجیوں کی قیادت کی تھی. ان کی تحقیقات رپورٹ کو ہندو دشمن قرار دے کر حکومت نے مسترد کر دیا تھا. نہ تو اس وقت کی بی جے پی شیو سینا کی حکومت نے اس پر کوئی کارروائی کی اور نہ ہی بات کی کانگریس اور NCP حکومت نے. فسادات کے 22 سال بعد بھی 900 سے زائد افراد کی ہلاکت کے لیے صرف 3 لوگوں کو مجرم قرار دیا گیا, جبکہ سلسلے وار بم دھماکہ معاملے میں اب تک 100 لوگوں کو مجرم قرار دیا گیا اور ایک شخص یعقوب میمن کو پھانسی دی گئی. جسٹس بیجن سری کرشنا کے اس انٹرویو پر نہ تو بی جے پی کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر کیا گیا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے, نہ ہی کسی دوسری سیاسی پارٹی نے کوئی بیان دیا. نیوز چینلوں پر بی جے پی لیڈروں نے اس سوال کے جواب میں گول مول باتیں کہیں. اسنامہ نگار نے بھی بی جے پی لیڈروں سے رابطہ قائم کر کے ان کا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی, لیکن کامیابی نہیں ملی. دریاسنا سپریم کورٹ کے ایک ڈپٹی رجسٹرار انوپ سرندر ناتھ نے یعقوب میمن کو پھانسی دینے کے خلاف استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ میں کہا کہ چند گھنٹے کے وقفے میں دو بڑے فیصلے ظاہر کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. انہوں نے بعد کو میڈیا نمائندوں سے اس بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اتوار کے روز مصر کے اپنے ہم منصب وزیر خارجہ سمیع شکری کے ساتھ ایک ملاقات کے ساتھ مصر اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی راہ ہموار کرنے کی شروعات کر رہے ہیں.
ایجپٹ ہیز لانگ پلیڈ اے پیوٹل رول
مصر علاقے میں اور عالمی امور میں ایک عرصے سے ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور ہمیں پورا اعتماد ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم مستقبل کو استوار کریں گے. ہمیں مصر پر اعتماد ہے اور اس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی بنیاد پر اپنے تعلقات کی اثر نو تعمید کی شروعات کرنا اہمیت رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر کیری کے جو آج مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کر رہے ہیں. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں کا مقصد مصر کے ساتھ ایک اسٹریٹجک شراکت داری کو اثر نو شروع کرنا ہے جو سن 2013 میں اس وقت کے صدر محمد مرسی کے برطرفی سے منسلک انسانی حقوق کے بارے میں امریکی خدشات کے باعث کم ہو کر تقریباً ختم ہو چکی تھی. امریکی وزیر خارجہ مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ایک پانچ ملکی دورے پر ہیں. مصر کی ایک عدالت نے الجزیرہ کے ان تین صحافیوں کے خلاف جن پر کالعدم اخوان المسلمین کی حمایت کا الزام عائد تھا دوسری بار کے مقدمے کا اپنا فیصلہ اتوار کے روز ایک بار پھر مؤخر کر دیا ہے. ایک جج نے کہا کہ یہ فیصلہ اب پروگرام کے مطابق 29 اگست کو سامنے آئے گا. اس فیصلے کو ابتدائی طور پر گزشتہ جمعرات کو سامنے آنا تھا, لیکن سن 2013 میں کینیڈا کے شہری محمد فہمی اور ایک مصری شہری بہر محمد اور آسٹریلیا کے شہری پیٹر گرسٹے کی گرفتاری کے بعد سے ان کارروائیوں کو بار بار تاخیر میں ڈالا گیا. ان تینوں افراد پر ایک سال سے زیادہ عرصہ قبل مجرم ٹھہرایا گیا تھا جب ایک جج نے گرسٹے اور فہمی کو 7-7 سال اور بیر محمد کو 10 سال جیل کی سزا سنائی تھی. ایک اپیل کورٹ نے اس کے بعد جب پروسیکیوٹرز نے اس بارے میں کافی شواہد نہیں پیش کیے کہ انہوں نے اخوان المسلمین کی مدد کی تھی, جنوری میں فیصلہ دیا تھا کہ ان کا مقدمہ دوبارہ چلایا جانا چاہیے. گرسٹے کو فروری میں آسٹریلیا واپس بھیج دیا گیا تھا جبکہ بہر اور فہمی مصر میں ضمانت پر رہا رہے. امریکی صدر براک اوباما ملک کے پاور پلانٹس کی وجہ سے ہونے والی کاربن کی آلودگی میں کمی سے متعلق نئے ضابطوں کا اعلان کریں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ پلانٹس سن 2030 تک کاربن کے ان کے اخراج میں 32% کمی کر کے 2005 کی سطح سے کم تک لے آئیں. باقی ریاستیں اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے منصوبے لانے کی ذمہ دار ہوں گی. ان منصوبوں کو 2022 تک لازمی طور پر مؤثر ہونا چاہیے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ نئے ضابطوں کے اس سلسلے پر اگر عمل درآمد ہو گیا تو اس امریکہ میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کی مقدار میں 28% تک اضافہ ہو جائے گا. صدر نے اتوار کی صبح وائٹ ہاؤس کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے اور یہ کہ یہ مسئلہ کسی دوسری جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح تبدیل ہو رہی ہے جس سے ہماری معیشت, ہماری سیکیورٹی اور ہماری صحت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی رائے نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے جس کی تائید عشروں سے محتاط طریقے سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار اور بھاری سائنسی اتفاق رائے سے ہوتی ہے, اور اس کے ہمارے موجودہ انداز زندگی پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں. انہوں نے پہلے سے زیادہ گرمیوں کے موسموں, سمندر کی پہلے سے زیادہ بلند سطحوں اور پہلے سے زیادہ تعداد میں واقع ہونے والے شدید موسم کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں ایسے سانحے قرار دیا جو پہلے سے زیادہ مہنگے اور خطرناک ہیں. توقع ہے کہ اس منصوبے کو مخالفتوں کا سامنا ہوگا کیونکہ پاور کمپنیوں اور ریپبلکن قیادت کی کانگریس اصلاح پر اخراجات اور صارفین پر اس کے اثرات کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کا اندازہ ہے کہ اوسطاً ہر گھر سن 2030 تک بجلی کے اپنے بلوں میں 85% تک کمی پائے گا. توقع ہے کہ ضابطوں کے بارے میں 25 ریاستوں سے قانونی چیلنج سامنے آئیں گے اور مقدمات امکانی طور پر امریکی سپریم کورٹ میں جا کر ختم ہوں گے. میانمار میں مانسون بارشوں سے آنے والے سیلابوں میں کم از کم 27 لوگ ہلاک اور ہزاروں دوسرے متاثر ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ حفاظت کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. سرتھین سین نے ہفتے کے روز شمالی میانمار میں سگینگ کے علاقے میں سیلاب کے متاثرین سے ملاقات کی, جو ان چار میں سے ایک علاقہ ہے جنہیں وہ ہنگامی صورتحال کے علاقے قرار دے چکے ہیں. کردستان ورکرز پارٹی پی کے 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 باغیوں نے اتوار کے روز مشرقی ترکی میں پولیس کی ایک فوجی چوکی پر ایک خودکش حملہ کیا جس میں 2 فوجی ہلاک اور لگ بھگ 24 زخمی ہو گئے. مقامی گورنر آفس نے کہا ہے کہ ایرانی سرحد کے قریب صوبے اگری میں ہونے والے اس حملے میں 2 ٹن دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک زرعی گاڑی استعمال کی گئی تھی. یہ بم دھماکہ پی کے کے اور ترکی کے درمیان اس تشدد میں اضافے کا تازہ ترین واقعہ ہے جس کا آغاز ایک ہفتے قبل فضائی حملوں کے اس سلسلے سے ہوا تھا جس میں ترکی کے اندر اور شمالی عراق میں کرد باغیوں کو ہدف بنایا گیا تھا. ایک اور حملے میں جنوب مشرقی صوبے میرڈن میں ایک ترک فوجی ہلاک اور چار اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی فوجی گاڑی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسے باغیوں نے نصب کیا تھا۔ عراق کے کردستان علاقے کے صدر مسعود برزانی نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا تھا جس میں دونوں فریقوں پر امن کے عمل کی بحالی پر زور دیا گیا۔ اتوار کے روز ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے بحر ہند کے ایک جزیرے پر طیارے کے پر کا جو ایک حصہ پایا گیا تھا اس کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ ملائیشین ایئر لائن کی اسی قسم کے طیارے کا حصہ تھا جو گزشتہ سال لاپتہ ہوا تھا۔ وزیر لیو تیونگ لائی نے کہا کہ فرانسیسی عہدیداروں اور طیارہ ساز بوئنگ ان میں شامل تھے جو تصدیق کر چکے ہیں کہ فلیپرون نامی پر کا وہ حصہ 777 جیٹ کا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملائیشیا مڈگاسکر کے مشرق میں واقع جزیرے ری یونین کے نزدیکی علاقوں پر پہنچ رہا ہے تاکہ یہ متعین کرنے میں مدد کرے کہ آیا علاقے کے ساحل پر ممکنہ طور پر پہنچنے والا کوئی دوسرا حصہ لاپتہ طیارے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ حکام دھات کے ملبے کے کم از کم ایک دوسرے حصے کا معائنہ کر رہے ہیں جو سینٹ ڈینس شہر کے قریب ری یونین پر اس جگہ سے لگ بھگ 25 کلومیٹر پر پایا گیا جہاں سے لاپتہ طیارے کے پر کا حصہ پایا گیا تھا۔ پایا جانے والا یہ دوسرا حصہ طیارے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پر کا یہ فلیپ مزید تجزیے کے لیے فرانس لے جایا جا چکا ہے جو بدھ کے روز سے شروع ہو رہی ہے۔ ملائیشیا ایئر لائن کی پرواز 370 مارچ 2014 میں لاپتہ ہو گئی تھی جس پر 239 لوگ سوار تھے۔ یہ لاپتہ ہونے والا واحد جیٹ 777 ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، سنتے رہیے۔ اور لیجیے اب باقی پروگرام۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں امدادی کارکن جانوروں کے ذریعے سامان اور لوگوں کی نقل و حمل کے قدیم زمانے کے ایک طریقے کو متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طریقے کا، جسے جانوروں کے ذریعے ترسیل کہا جاتا ہے، کانگو میں رواج نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں سڑکوں کی حالت اچھی نہیں ہے، یہ طریقہ لوگوں، بالخصوص عورتوں کی پشت پر لدا بوجھ اتار سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نک لانگ نے منکانا سے عوامی جمہوریہ کانگو کے مغربی علاقے کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے، جس کی تفصیلات نیلوفر مغل پیش کرتی ہیں۔
خوراک و زراعت کے عالمی ادارے نے حال ہی میں بینکانا میں اپنا ایک فلمی یونٹ بھیجا، جہاں بار برداری کے جانوروں کی تربیت کا ایک اسکول ہے۔ عالمی ادارے برائے خوراک و زراعت یعنی ایف اے او نے یہ فلم مشرقی عوامی جمہوریہ کانگو کے علاقے نارتھ کیوو میں بیل گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے بھیجی ہے، جہاں کی اکثر سڑکوں پر کاریں اور ٹرک چلانا ممنوع نہیں ہے۔ بینکانا کے اسکول میں تربیت دینے والی ٹیم کے سربراہ مچل دوکوو ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہماری بوڑھی نسل جلد رخصت ہونے والی ہے اور ہمیں لازمی طور پر اپنا علم اگلی نسل کو منتقل کر دینا چاہیے۔ دیہاتی علاقوں کے لیے یہ ایک فائدہ بخش علم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عورتیں بھاری بوجھ اٹھائیں، وہ بیلوں کو چھکڑے میں جوت سکتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ مرد کھیتوں میں کدالوں سے کام کریں، وہ سدھائے ہوئے جانوروں سے ہل جوتنے کا کام لے سکتے ہیں۔ کنساشا کی ممتاز ریاستی یونیورسٹی یونیکن کے طالب علموں کا ایک گروپ یہ تربیت دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ دواکو ان بیلوں کی ایک جوڑی دکھاتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بائیں طرف کے بیل کا نام روبن ہے، یہ نام فٹ بال کے مشہور ولندیزی کھلاڑی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور دائیں جانب کے بیل کا نام کاوبیل ہے کیونکہ اس پر کئی رنگ ہیں۔ دعاکو نے بتایا کہ اس قسم کے کام کے لیے عموماً مخصوص قسم کے سانڈ کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس مقصد کے لیے عام بیل اور گائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے اور خچر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیل عموماً احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، جو انہیں ناک میں پڑے ہوئے چھلے کو رسیوں سے کھینچ کر سکھائے جاتے ہیں۔ دواکو بتا رہے ہیں کہ یہاں جانوروں کو فرانسیسی زبان میں احکامات کی تربیت دی جاتی ہے۔ جب آپ کو بائیں جانب مڑنے کا کہنا ہوتا ہے تو آپ رسی کو بائیں طرف کھینچتے ہیں، دائیں جانب مڑنے کے لیے دائیں طرف رسی کھینچتے ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھنے، پیچھے ہٹنے اور رکنے کے لیے احکامات بھی رسی کھینچ کر دیے جاتے ہیں۔ بیلوں کی جوڑی کو لکڑی کے ایک بلاک کے ساتھ اکٹھا جوتا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لاپرواہی سے اپنے سینگ ہلا کر انہیں زخمی کر سکتے ہیں۔ دعا کو کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤبیل مختلف اطراف میں خود کو کھینچ رہا ہے, تو اس سلسلے میں پہلا اصول ہے ہوشیاری اور دانش مندی سے کام لینا. تربیتی ٹیم ہل چلانے کے لیے تیاری کرتی ہے, لیکن وہ فریم ٹوٹ جاتا ہے جس میں بیل جوتے گئے تھے. اسے جلدی سے ٹھیک کر لیا جاتا ہے اور کاؤبیل کی جگہ نسبتاً زیادہ تابے دار بیل لایا جاتا ہے. دعا کو اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ہل کو دبا کر چلاؤ. بینکانا ایک دور افتادہ گاؤں نہیں ہے, یہ کنساشا سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مرکزی سڑک پر واقع ہے, اور مقامی لوگ ہل چلانے کے لیے عموماً ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں. یہاں بیل فی الواقع کے مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ عموماً سانڈوں کی ایک جوڑی کو کرائے پر لینے کا خرچہ ٹریکٹر اور ڈرائیور کے کرائے کے تقریباً برابر ہے, یعنی ایک ہیکٹر پر ہل چلانے کی لاگت $75. لیکن ایک مقامی ٹیچر دیودونے چانی کہتے ہیں کہ دور دراز بستیوں سے بینکانا تک سامان کی نقل و حمل کے لیے سانڈ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستیاں اور دیہات بہت دور ہیں, اور ایسا کم کم ہی ہوتا ہے کہ کاریں اور ٹرک وہاں جائیں, لیکن دیہاتی بیل گاڑیوں کے ذریعے اپنی پیداوار مرکزی سڑک پر لا سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کا نمائندہ ان دور دراز بستیوں میں سے ایک میں گیا, اور وہاں اس نے ایک ٹوٹی ہوئی بیل گاڑی راستے میں اور دوسری بستی کے اندر دیکھی. ایک موٹر سائیکل ٹیکسی ڈرائیور جان باسکو اوباما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی آبادی کے لیے بیل گاڑیاں بہت مفید رہی ہیں, لیکن 2013 سے وہ خراب پڑی ہیں اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی مرمت کیسے کی جائے. انہوں نے کہا کہ ایک اور مسئلہ ان بیلوں کا ہے جنہیں امداد میں ملنے والی رقم سے خریدا گیا تھا, اور وہ کچھ زیادہ طاقتور بیل نہیں تھے.
وہ کہہ
رہے ہیں کہ ہر ایک بیل کی خرید پر $800 فی کس کے حساب سے امدادی رقم خرچ کی جاتی تھی, مگر حقیقتاً ہوا یہ کہ ایک بیل $400 اور دوسرا $500 مالیت کا خریدا گیا, اور باقی رقم جیبوں میں چلی گئی. خوراک و زراعت کے عالمی ادارے کے ترجمان ہاویر فرہے کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ اس علاقے میں جانوروں کے ذریعے بار برداری کے منصوبے میں شامل نہیں تھا.
وہ
کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کیوو میں منصوبے میں ایف اے او نے سابقہ جنگجوؤں کو جانوروں کے ذریعے بار برداری اور چھکڑے بنانے کی تربیت دی, اور ماہرین نے انہیں سفارش کردہ قسم کے 20 سانڈ فراہم کیے ہیں. یہ پائلٹ پروجیکٹ جس کے لیے جنوبی کوریا نے سرمایہ فراہم کیا تھا اب ختم ہو چکا ہے, لیکن ادارہ اس میں توسیع کرنے کی توقع رکھتا ہے. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ممتاز موسیقار سہیل رانا نے عشروں تک پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلموں کے لیے ایسی موسیقی کمپوز کی ہے کہ وہ گانے آج بھی مقبول ہیں. برسوں سے وہ بیرون ملک مقیم ہیں, لیکن پاکستان کی محبت ان کی موسیقی کی طرح ان کے دل میں پوری شدت سے موجود ہے. سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی گفتگو کے کچھ اقتباسات.
وہ وطن عزیز جس نے ہمیں اعزازات سے نوازا, ہمیں پرائیڈ آف پرفارمنس دیا, ستارہ امتیاز دیا, اور وہ یونائیٹڈ نیشنز جس نے ہمیں اوارڈ دیا, اور جتنے سامعین ہیں سننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں پیار دیا, محبت دیا, اعزازات دیے, ہماری پذیرائی کی, ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. تو وطن عزیز کی شام میں جو ہم نے اتنے سارے قومی نظمیں کی, اگر میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہوں آپ سنا دیں.
پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے, کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے, مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے, ہو یا تانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے. دھڑکن ہے پنجاب اگر, دھڑکن ہے پنجاب اگر, دل اپنا مہران ہے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان.
سر صاحب بہت شکریہ. آپ جو ہیں
آپ ایک تصویر ہیں, یہ جو کچھ آپ نے ابھی کہا, تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں, کیونکہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ اتنی محبت سے پاکستان کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی, انسانوں کی, دنیا بھر کی. آپ نہ صرف اچھے فنکار ہیں بلکہ بہت اچھے انسان ہیں.
میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پر, اجازت دیں مجھے تو, کہ دیکھیے ہمارے وطن عزیز پاکستان نے ہمیں آئیڈینٹی دی, ہمیں تشخص دیا, ہمیں ایک پہچان دی ہے. تو ہم فنکاروں پہ بالخصوص, چاہے وہ شاعر ہوں, موسیقار ہوں یا گلوکار ہوں, ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ قرض جو ہے وہ اتاریں. قرض اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی جو بھی شعبہ ہے آپ اس کے اندر اپنے جذبات پیش کریں. تو کسی نے لکھا, ہم نے کمپوز کیا, کسی نے گایا, اور ہم سبوں نے مل کے وطن عزیز کی شان میں ایک گیت پیش کر لیا, ایک قومی نغمہ پیش کر لیا, چاہے وہ سونی دھرتی تھا, چاہے جیوے پاکستان تھا, چاہے میں بھی پاکستان ہوں. پہلے جو ایک طرز میں نے کمپوز کی تھی, تخلیق کی تھی, آج بھی وہ اسی ذوق شوق سے یہ کمپوزیشن گائی جاتی ہے. یہ ایک گیت ہے جس کے اندر غزل کی چاشنی ہے اور ٹھمری اور دادرے کی لذت ہے.
میں تو بلکہ پوچھنے والی تھی کہ فلموں میں کیوں نہیں آئے یہ سہیل رانا صاحب.
دیکھیے جب جس وقت آپ نے پوچھا تھا نا کہ گھر میں کیا رویہ رہا جب ہم میوزک کے میدان میں آئے, تو بات دراصل یہی تھی. شروع میں باقاعدہ اعتراضات اٹھے کہ بھائی یہ گانا بجانا گھر میں نہیں ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے والدین. لیکن وہ ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم والدین سے باقاعدہ آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے, لہٰذا اپنی بہن کے توسل سے میں نے ان کو بات ان کے گوشت گزار کی کہ دیکھیے اگر یہ فن اتنا برا ہوتا تو حضرت امیر خسرو نے اس کے اندر کاوشیں نہ کی ہوتی, بلے شاہ نے کاوشیں نہیں کی ہوتی, وارث شاہ نے ہیر نہ رکھی ہوتی. تو اس وسیع کی یہ جو ساز سر ہے بہت معصوم ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے کس طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو مجھے اجازت دی ہے کہ میں جس پہ جو گرد جمع ہو گئی ہے اس فن کے اوپر, میں اس گرد کو ہٹاؤں اور پھر اس کی روشنی جو ہے وہ دور دور تک پھیلے. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے خاندان کا کسی بھی فرد کا سر جو ہے ندامت سے جھکے. مجھے اجازت دی ہے تو میں انہوں نے اجازت دی تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس میں صرف موسیقی دوں گا, اور موسیقی بھی وہ جس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر کا, ہمارے خاندان کا, ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا. میں اس کو اس انداز سے کروں گا. جب میں فلم دوراہا بنا رہا تھا تو وحید مراد نے مجھ سے خود کہا کہ بھائی اس میں ایک کمپوزر کا رول بھی ہے, تو تم وہ رول خود کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا بھائی میرا شوق جو ہے وہ صرف موسیقی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جب وعدے کر لیتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, جو پلجز ہم کرتے ہیں, ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو آنر کریں اور آخر وقت تک وہ رکھیں.
اچھا سہیل صاحب, آپ کے اور بہن بھائی ہیں, ان میں سے کوئی مطلب شو بیز میں ہے یا نہیں؟
نہیں.
آپ اکیلے؟
جی میں اکیلا.
اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں, آپ کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کا وہ تم سلامت رہو مسکراؤ ہنسو, آپ کے اتنے پیار کرنے والے ہیں, ان کے لیے ایک دفعہ ایک شعر سنا دیجیے.
مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں سلامت رہو رہو شادماں سلامت سلامت رہو شادماں
تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن میں ہوں یاسمین جمیل. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے سلامتی کے مشیروں کی بات چیت اگست کے آخری ہفتے میں منعقد کی جائے. یہ بات پاکستان میں امور خارجہ اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک گفتگو میں کہی. تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ابھی اس بات چیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ متنازع تقریروں کے باعث پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف برطانیہ میں قانونی چارہ جوئی کرے گا. چودھری نثار علی خان نے اتوار کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ گزشتہ رات لندن سے ٹیلی فون پر کراچی میں کارکنوں سے الطاف حسین کا خطاب اداروں کے لیے توہین آمیز تھا. گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پاکستان میں سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں اب تک لگ بھگ 109 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ہوئیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دو روز کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور ملک کے بالائی علاقوں میں معتدل سے شدید بارشوں کا امکان ہے، جیسے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال مزید بڑھ سکتی ہے.
یہ سارے اپر پنجاب، ایپی کے ایریاز، ہزارہ فاٹا کا ایریا، یہ سارے میں ہے اگلے 2 سے 3 دن کی فورکاسٹ ماڈریٹ رینج، کہیں کہیں آئسولیٹڈ پلیسز پہ
احمد کمال نے کہا کہ دریائے کابل میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کے باعث کالا باغ اور چشمہ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے. انہوں نے بتایا کہ دریائے سندھ میں گدو اور سکھر میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ صوبہ سندھ کے ضلع کندکوٹ کے کچے کے علاقے کے کئی دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا ہے. حکام کے مطابق حالیہ مانسون بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں لگ بھگ 7 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد صوبہ پنجاب اور سندھ میں بسنے والوں کی ہے. گزشتہ ماہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع چترال بارشوں سے بری طرح متاثر ہوا، جہاں بڑے پیمانے پر پلوں، رابطہ سڑکوں اور پانی کی اسکیموں کو نقصان پہنچا تھا، اور سرکاری اداروں کی طرف سے یہاں بحالی کا کام جاری ہے. پاکستان کو گزشتہ چند سالوں سے غیر معمولی موسمی تغیر کا سامنا رہا ہے، اور غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہر سال مواصلات و املاک کی تباہی کے علاوہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچتا رہا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جو اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے سائنسدانوں کی وہ کیا خدمات ہیں جن کے باعث یورپی تنظیم برائے جوہری تحقیق سر نے پاکستان کو ایسوسیٹ رکن کا درجہ دیا ہے؟ اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے پاکستان کے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند سے گفتگو کی. سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
انالیسس ہم لیں گے کوئک، اور ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے ڈسٹنگوشڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے پائنیئر اور ایکس چیئرمین نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کے. ہمیں اور ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو تھوڑا بتائیے گا کہ سرن کیا ہے اور اس کا ممبر بننا پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے.
جی، سرن جو ہے یہ ایک بڑا پریمیئر ادارہ ہے نیوکلیئر فزکس میں ریسرچ کا،
جی،
اور اس میں جو فل ممبرز ہیں وہ 12، میرے خیال 11 یا 12 ہیں. یو ایس میں کنٹریز بھی ہیں اس میں اور امریکہ بھی ہے. اور یہاں پہ آپ کو شاید پتہ نہیں یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی جو تھیوری تھی سیمیٹری کی پارٹیکل کے بارے میں، فنڈامنٹل پارٹیکل کے بارے میں، اس میں یہ کچھ کہا گیا تھا کہ کچھ خاص پارٹیکلس ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے،
جی،
ان پہ کام کرنا چاہیے اور ان کو تحقیق کے ذریعے ان کو ڈسکور کرنا چاہیے.
صحیح.
تو ظاہر ہے یہ پارٹیکلس بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہائی انرجی پہ जो अभी इस वक्त नॉन बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको आपस में कोलाइड कराते हैं, टकराते हैं, तब जब वो पार्टिकल होते हैं तो उस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर बनते हैं, तो उस वक्त जो पार्टिकल बनते हैं उनके भी वो तहकीक के जरिए सर ने डिटेक्ट करके देखते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स बने हैं और कौन कौन से अभी तक जो प्रेडिक्टेड थे जिनके बारे में कहा जाने का जो होने चाहिए वो अभी तक नहीं दरियाफ्त हुए। और सिर्फ एक ख्वाहिश है ममालिक की जिनके पास पैसा है कि ये पार्टिकल जो हम डिस्कवर कर लें तो एक खलच जो है दिमाग में वो पूरी हो जाती है। मैंने पाकिस्तान 2000 में स्वयं के डी जी की मौजूदगी में एक एग्रीमेंट साइन किया उनके बड़े साइंटिस्ट के साथ कि पाकिस्तान वहाँ पे इस एटम कोलाइडर जो ये बड़ी मशीन है इसमें कोई किरदार अदा करे, प्रैक्टिकल किरदार अदा करे, कुछ वहाँ पे बनाकर दे उस मशीन के लिए। तो फिर ये तय पाया हमारी लेबोरेटरीज को जब विजिट किया गया और हमारी सलाहियतों को देखते हुए कि पाकिस्तान उस एक्सपेरिमेंट के लिए बड़े बड़े डिटेक्टिव की जरूरत थी कि वो डिटेक्टिव पाकिस्तान बनाए। तो उसके अलावा कुछ मशीन के बहुत बड़े बड़े मैग्नेट थे उनके लिए उनके नीचे सपोर्ट्स बनाए और फिर उसके बाद जब मशीन बन गई तो उसकी अलाइनमेंट जो है 1 किलोमीटर में उसका दायरा है
बैकड्रॉप में जो रही है उसका ये एतराफ है और ये इसलिए पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया गया है।
वो भी है लेकिन वो तो खैर एतराफ तो बहुत सालों से है, मतलब वो तो पुरानी बात है, 30-35 साल की बात है, 40 साल की, लेकिन अब जो पाकिस्तान को मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम 1.5 या 2 बिलियन डॉलर कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरी मशीन में, तो हमने कहा कि हम इन काइंड पे काम करके दिखाते हैं और हमें वो इतना सब्सटेंशियल काम किया इन काइंड। और मैं बस ये बात आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये इसके लिए जो सॉफ्टवेयर था जिससे ये एनालिसिस होता है वो हमारे एक बड़े यंग कंप्यूटर इंजीनियर ने वहां जाके और वो डेवलप किया, पाकिस्तान के साइंटिस्ट वहां जाके सबके साथ छाने बिछाना रिसर्च कर
वो काम किया। तो जैसे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको इलेबोरेट किया है कि एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो बड़ा पीसफुल पर्पसेस के लिए है, क्या ये उसको भी एंडोर्स करता है?
जी वो काम सारा पीसफुल ही है, ये तो बहुत मतलब प्योरली रिसर्च का काम है, प्योरली इसको आम से हम लोग स्टार गेजिंग कहते हैं लेकिन स्टार गेजिंग पर दुनिया आज तक करती है, पहले खर्च और करती है ये काम तहकीक है, और पाकिस्तान में इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है डिफेंस का या कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑब्जेक्शनल हो, ये बड़ी पीसफुल चीज है, पाकिस्तान की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि रिसर्च में आप इजाफा कर सकते दुनिया की और आपके लोग जाके वहाँ इसका रोल अदा कर सकते।
अब जबकि अमरीका और मिस्र के अहदेदार 2009 के बाद से होने वाले पहले स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के लिए इजलास कर रहे हैं, सिक्योरिटी, इक्तसादी तआवुन और इंसानी हकूक एजेंडे पर मौजूद हैं। अमरीका 2013 में मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की बरतरफी के बाद मिस्र के इंसानी हकूक के बारे में खदशात में इजाफा कर चुका है। काहिरा में इन मुज़ाकरात की क़्यादत अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जान कैरी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा सामे शुक्री कर रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद मिस्टर कैरी ने कहा कि अमरीका इंसानी हकूक के मसाइल के बारे में अपने ख्यालात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह रहा है। उन्होंने कहा कि मिस्टर शुक्री ने मसाइल पर बहुत बराह रास्त बात की है। मिस्र की एक अदालत ने अलजजीरा के उन 3 सहाफियों के खिलाफ जिन पर कलदम इख़वानुल मुस्लिमीन की हिमायत का इल्ज़ाम आयद था दूसरी बार के मुकदमे का अपना फैसला इतवार के रोज़ एक बार फिर मौखर कर दिया है। एक जज ने कहा कि यह फैसला अब प्रोग्राम के मुताबिक 29 अगस्त को सामने आएगा। इस फैसले को इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता जुमेरात को सामने आना था लेकिन 2013 में कनाडा के शहरी मोहम्मद फहमी और एक मिस्री शहरी बाहर मोहम्मद और ऑस्ट्रेलिया के शहरी पीटर ग्रस्टे की गिरफ्तारी के बाद से इन कार्रवाइयों को बार बार ताखीर में डाला गया। इन तीनों अफराद को 1 साल से ज्यादा अरसा कबल मुजरिम ठहराया गया था जब एक जज ने ग्रस्टे और फहमी को 7-7 साल और बहर मोहम्मद को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। एक अपील कोर्ट ने उसके बाद जब प्रोसिक्यूटर्स इस बारे में काफी शवाहिद नहीं पेश कर सके कि उन्होंने इख़वानुल मुस्लिमून की मदद की थी, जनवरी में फैसला दिया था कि उनका मुकदमा दोबारा चलाया जाना चाहिए। ग्रस्टे को फरवरी में ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया गया था जबकि मोहम्मद और फहमी मिस्र में जमानत पर रिहा रहे। अमरीकी सदर बराक ओबामा पीर के रोज़ मुल्क के पावर प्लांट्स की वजह से होने वाली कार्बन की आलूदगी में कमी से मुतालिक नए जाब्तों का ऐलान कर रहे हैं। मकसद यह है कि ये प्लांट्स 2030 तक कार्बन के उनके अखराज में 32% कमी करके 2005 की सतह से कम तक ले आएं। باقی ریاستیں اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے منصوبے لانے کی ذمہ دار ہوں گی۔ ان منصوبوں کو 2022 تک لازمی طور پر مؤثر ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ نئے ضابطوں کے اس سلسلے پر اگر عمل درآمد ہو گیا تو اس سے امریکہ میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کی مقدار میں 28% تک اضافہ ہو جائے گا۔ صدر نے اتوار کی صبح وائٹ ہاؤس کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے اور یہ کہ یہ مسئلہ کسی دوسری نسل کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح تبدیل ہو رہی ہے جس سے ہماری معیشت، ہماری سیکیورٹی اور ہماری صحت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کی تائید عشروں سے محتاط طریقے سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار اور بھاری سائنسی اتفاقی رائے سے ہوتی ہے اور اس کے ہمارے موجودہ انداز زندگی پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ گرمیوں کے موسموں، سمندر کی پہلے سے زیادہ بلند سطحوں اور پہلے سے زیادہ تعداد میں واقع ہونے والے شدید موسم کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں ایسے سانحے قرار دیا جو پہلے سے زیادہ مہنگے اور خطرناک ہیں۔ توقع ہے کہ اس منصوبے کو مخالفتوں کا سامنا ہوگا کیونکہ پاور کمپنیوں اور ریپبلکن قیادت کی کانگریس اصلاح پر اخراجات اور صارفین پر اس کے اثرات کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کا اندازہ ہے کہ اوسطاً ہر گھر 2030 تک بجلی کے اپنے بلوں میں 85% تک کمی پائے گا۔ توقع ہے کہ ضابطوں کے بارے میں 25 ریاستوں سے قانونی چیلنج سامنے آئیں گے اور مقدمات امکانی طور پر امریکی سپریم کورٹ میں جا کر ختم ہوں گے۔ میانمار میں مانسون بارشوں سے آنے والے سیلابوں میں کم از کم 27 لوگ ہلاک اور ہزاروں دوسرے متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ حفاظت کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ صدر تھین سین نے ہفتے کے روز شمالی میانمار میں سیگینگ کے علاقے میں سیلاب کے متاثرین سے ملاقات کی، جو ان چار میں سے ایک علاقہ ہے جنہیں وہ ہنگامی حالت کے علاقے قرار دے چکے ہیں۔ کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے باغیوں نے اتوار کے روز مشرقی ترکی میں پولیس کی ایک فوجی چوکی پر ایک خود کش حملہ کیا جس میں 2 فوجی ہلاک اور لگ بھگ 24 زخمی ہو گئے۔ مقامی گورنر آفس نے کہا ہے کہ ایرانی سرحد کے قریب صوبے اگری میں ہونے والے اس حملے میں 2 ٹن دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک زرعی گاڑی استعمال کی گئی تھی۔ یہ بم دھماکہ پی کے کے اور ترکی کے درمیان اس تشدد میں اضافے کا تازہ ترین واقعہ ہے جس کا آغاز ایک ہفتہ قبل فضائی حملوں کے اس سلسلے سے ہوا تھا جس میں ترکی کے اندر اور شمالی عراق میں کرد باغیوں کو ہدف بنایا گیا تھا۔ ایک اور حملے میں جنوب مشرقی صوبے میرڈن میں ایک ترک فوجی ہلاک اور 4 اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی فوجی گاڑی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسے باغیوں نے نصب کیا تھا۔ عراق کے کردستان علاقے کے صدر مسعود برزانی نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا تھا جس میں دونوں فریقوں پر امن کے عمل کی بحالی پر زور دیا گیا۔ اتوار کے روز ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے بحر ہند کے ایک جزیرے پر طیارے کے پر کا جو ایک حصہ پایا گیا تھا اس کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ ملائیشین ایئر لائن کے اسی قسم کے طیارے کا حصہ تھا جو گزشتہ سال لاپتہ ہوا تھا۔ وزیر لیو تیونگ لے نے کہا کہ فرانسیسی عہدیداروں اور طیارہ ساز بوئنگ ان میں شامل تھے جو تصدیق کر چکے ہیں کہ فلیپرون نامی پر کا وہ حصہ 777 جیٹ کا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملائیشیا مڈگاسکر کے مشرق میں واقع جزیرہ ری یونین کے نزدیکی علاقوں پر پہنچ رہا ہے تاکہ یہ متعین کرنے میں مدد کرے کہ آیا علاقے کے ساحل پر ممکنہ طور پر پہنچنے والا کوئی دوسرا حصہ لاپتہ طیارے کا ہو سکتا ہے۔ حکام دھات کے ملبے کے کم از کم ایک دوسرے حصے کا معائنہ کر رہے ہیں جو سینٹ ڈینس شہر کے قریب ری یونین پر اس جگہ سے لگ بھگ 25 کلومیٹر پر پایا گیا جہاں سے لاپتہ طیارے کے پر کا حصہ پایا گیا تھا۔ پایا جانے والا یہ دوسرا حصہ طیارے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پر کا یہ فلیپ مزید تجزیے کے لیے فرانس لے جایا جا چکا ہے جو بدھ کے روز سے شروع ہو رہا ہے۔ ملائیشیا ایئر لائن کی پرواز 370 مارچ 2014 میں لاپتہ ہو گئی تھی جس پر 239 لوگ سوار تھے۔ یہ لاپتہ ہونے والا واحد جیٹ 777 ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، سنتے رہیے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے علاوہ کچھ دوسرے ملک میں بھی جیسے جیسے ماحول کے بارے میں آگہی پیدا ہو رہی ہے، ماحول دوست ٹیکنالوجی کا استعمال بھی عام ہو رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں کئی ایسی عمارتیں ہیں جو ماحول دوست ہیں یا جنہیں گرین بلڈنگز کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی امان اظہر نے ٹی وی پروگرام 360 زندگی 360 کے لیے انہیں عمارتوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
اپنے دفتر سے کاروباری معاملات پر نظریں جمائے یہ ہیں ڈینیل، جو واشنگٹن ڈی سی کے ایک ماحول دوست یا گرین گروسری سٹور کی بانی ہے۔ اسی بارے میں ان کے خیالات جاننے کے لیے میں ان کے سٹور پہنچا تو وہ میری منتظر تھیں۔ بہت شکریہ، آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟
یہ گلینز گارڈن مارکیٹ ہے، ہم مکمل طور پر مقامی گروسری سٹور ہیں اور واشنگٹن ڈی سی کے ڈوپونٹ سرکل پر واقع ہیں، اور مقامی سٹور سے میری مراد یہ ہے کہ اس سٹور میں موجود ہر شے چیسپیک بے واٹر شیڈ کے علاقے سے آتی ہیں جو ورجینیا اور نیو یارک کی ریاستوں سے جڑی آبی گزرگاہ ہے۔ چلیے آپ کو اس علاقے کا نقشہ دکھاؤں۔
So you can see that the watershed itself stretches.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبی گزرگاہ ورجینیا سے نیو یارک تک پھیلی ہوئی ہے، اور مقامی سٹور ہونے کے ناطے ہم صرف ان علاقوں سے خریداری کر سکتے ہیں جو اس آبی گزرگاہ سے منسلک ہوں، اور ہر وہ چیز جو آپ اس گروسری سٹور میں دیکھ رہے ہیں وہ اس گزرگاہ سے جڑے علاقوں میں ہی اگائی گئی ہیں۔ ماحولیاتی اعتبار سے یہ ہماری سب سے فائدہ مند کاوش ہے۔ چلیں آپ کو گلینز گارڈن مارکیٹ کے دیگر ماحول دوست فیصلوں کے بارے میں بتاؤں۔
چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔
یہاں تمام کاؤنٹرز کے اوپری حصے ریسائیکل شدہ کاغذ سے بنے ہیں۔ جتنی بھی لکڑی آپ یہاں استعمال ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ ایک مقامی فارم سے لی گئی ہے۔ سٹور میں لگی لائٹیں ایل ای ڈی پر مشتمل ہیں، جبکہ ہم نے سٹور میں نصب تمام فریجوں پر دروازے لگوائے ہیں تاکہ وہ کم سے کم ہائیڈرو فلورو کاربن ماحول میں پھینکے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ان دروازوں سے ہماری سیلز متاثر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ قدم اٹھایا کیونکہ ہمارے لیے اس کی اہمیت ہے۔
So what makes this... تو آخر اس گروسری سٹور کو ماحول دوست بنانے کی وجہ کیا بنی؟
میں انوائرمنٹل لائر ہوں اور مجھے کیپٹل ہل پر کام کرنے کا 10 سالہ تجربہ ہے، جہاں میں ماحولیاتی تبدیلی کے قانون پر کام کر رہی تھی۔ لیکن جب ماحولیاتی تبدیلیوں پر جاری گفتگو ناکام ہوئی تو میں نے یہ کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا جو ماحول کے لیے فائدہ مند ہو۔
اس گفتگو کے بعد ڈینیل کو ہم نے کام کرتا چھوڑا اور اپنی اگلی منزل یعنی یونائیٹڈ سٹیٹس گرین بلڈنگز کاؤنسل کے صدر دفتر پہنچے تاکہ امریکی دارالحکومت کی گرین عمارتوں کے بارے میں مزید جان سکیں۔
میرا نام راجر پلیٹ ہے اور میں یونائیٹڈ سٹیٹس گرین بلڈنگز کونسل کا صدر ہوں، اور اس تنظیم کا مقصد ماحول دوست عمارتوں یا گرین بلڈنگز کی مارکیٹ کو دنیا بھر میں متعارف کرانا ہے۔ توانائی ماحول دوست عمارتوں کے 5 بنیادی ستونوں میں سب سے اہم جزو ہے، جس کی بدولت ہم لیڈ یا لیڈرشپ ان دا انرجی اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائن نامی پیمانے پر عمارتوں کے ماحول دوست ہونے کو جانچتے ہیں۔ یہ پیمانہ ہم نے 12 سال قبل ترتیب دیا تھا اور اب یہ 150 ممالک میں زیر استعمال ہے۔ توانائی کی بچت کے علاوہ پانی کا مناسب استعمال اور عمارت کے اندر کی ہوا کا معیاری ہونا دوسرے عوامل ہیں۔ اپنے صدر دفتر کے لیے ہم ایسا ماحول چاہتے تھے جہاں داخل ہوتے ہی آپ کو خوشگوار احساس ہو، جیسے کہ آپ اس خوبصورت آبشار سے سمجھ سکتے ہیں جس کی آواز سن کر خوشگوار احساس ہوتا ہے اور پانی سے ماحول میں صفائی ہوتی ہے۔
تو واشنگٹن ڈی سی کا شمار اس اعتبار سے کن شہروں میں ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی پیمانہ موجود ہے؟
ہمیں فخر ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کا شمار ایسے شہروں میں ہوتا ہے جن کا ماحول دوست عمارتوں کے لحاظ سے ریکارڈ شاندار ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کسی بھی دوسرے امریکی شہر سے زیادہ ماحول دوست عمارتیں فی مربع فٹ پر قائم ہیں۔
یونائیٹڈ سٹیٹس گرین بلڈنگز کاؤنسل صرف اپنے کلائنٹس ہی کو ماحول دوست عمارتوں کی تعمیر میں مدد نہیں دیتی بلکہ خود ان کا اپنا دفتر بھی گرین بلڈنگ کی ایک مثال ہے۔ راجر کا کہنا ہے کہ عمارتوں اور دفاتر کو ماحول دوست بنانے سے وہاں کی فضا بھی خوشگوار رہتی ہے اور کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ عمل فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق لیڈ کی صنعت یافتہ عمارتیں درحقیقت عام عمارتوں سے زیادہ توانائی استعمال کرتی ہیں، آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟
گرین عمارتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مکمل ہو جانے کو ہی سب کچھ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کا استعمال بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس سے توانائی کی بچت ہو سکے، اور کبھی کبھار اس طرح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عمارت تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ درحقیقت مسئلہ عمارت میں زیر استعمال چیزوں کے بے جا استعمال کا ہوتا ہے۔
اس تفصیلی گفتگو کے بعد ہم ڈاؤن ٹاؤن ڈی سی میں ہی موجود آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ جی ہاں، آئی ایم ایف جو پاکستان سمیت تیسری دنیا کی حکومتوں کو قرضے بھی دیتا ہے اور اپنی پالیسیز کے باعث کبھی غلط اور کبھی درست تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت نہایت روشن ہے اور یہاں کام کرنے والے افراد کے لیے بہت خوشگوار اثر رکھتی ہے، خاص کر سبز ماحول کے اعتبار سے جہاں لوگ عمارت سے باہر کے ماحول سے جڑے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارے ورکرز اپنے کمروں اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہیں تو انہیں قدرتی طور پر روشن ماحول دکھتا ہے۔ یہاں ہم نے پودے بھی لگا رکھے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو۔
اور ابھی ہم کہاں ہیں؟
ہم اپنے صدر دفتر کی گرین چھت پر کھڑے ہیں، اور اس کی زبردست بات یہ ہے کہ اس کے 27,000 مربع فٹ کے رقبے پر سبزیاں کاشت کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے شہر کے بہترین مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس چھت کی بدولت ہم بارش کے پانی سے اضافی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔
اور پھر ہم نے وہ سوال پوچھا جو شاید آپ بھی جاننا چاہیں، کہ آیا اس ماحول پسندی کا آئی ایم ایف کی پالیسیوں سے بھی کوئی تعلق ہے؟
بنیادی طور پر یہ نچلی سطح کی کوشش ہے جس کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ لیڈ چونکہ عمارت کو پرکھنے کا پیمانہ ہے تو ہم بھی اس کو اسی حد تک سمجھتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم نے اس پروگرام کو آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے لیے ایک انتظامی پروگرام کی شکل دے دی ہے۔
لیکن عالمی اقتصادی پالیسیوں کو ماحول دوست ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ خیال لیے ہم آئی ایم ایف سے واپس ہو لیے۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے، پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا، اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے، اس کے ذریعے 1,000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ایلج، بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، یہ مرض جگر کو ناکارا بنا دیتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایلج کہتے ہیں
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال HIV ہے، علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے، HIV کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن LH کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ، پیرو، جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے۔ ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے۔ فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو تو۔ LH کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
11 ستمبر سن 2012 کو دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ کے ارکان نے بنغازی لیبیا میں دو امریکی سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا. عسکریت پسندوں نے مشین گنوں، راکٹ سے داغے جانے والے بموں اور مارٹر گولوں کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے خصوصی مشن کے احاطے اور قریب میں واقع عمارت کو ہدف بنا کر بار بار حملے کیے. امریکی سفیر سمیت 4 امریکیوں کو ہلاک اور امریکی عملے کے 2 اہلکاروں اور لیبیا کے 3 کانٹریکٹ گارڈز کو زخمی کر دیا اور دونوں عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا. اس حملے کے ذمہ داروں کے لیے تلاش کی ایک بڑی کارروائی کی گئی اور انعامات کی پیشکش کی گئی. 15 جون کو امریکی فوجی عملے نے ایک کارروائی کے دوران ایک کلیدی مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا. بنغازی میں انصار الشریعہ کے ایک سینئر لیڈر احمد ابو خطالہ پر قتل اور دوسرے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں. حملے میں ملوث دوسرے افراد مسلسل مفرور ہیں. امریکہ ان ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. لیبیا پر طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والے حکمران معمر قدافی کے زوال کے بعد تشکیل پانے والی انصار الشریعہ مشرقی لیبیا میں عام شہریوں کو ہدف بناتے ہوئے سیکیورٹی کے اہلکاروں اور سیاسی شخصیات کو قتل یا قتل کی کوشش کرتے ہوئے خطے میں ہونے والے کئی حملوں میں ملوث رہی ہے. اس کے ارکان لیبیا میں امریکی مفاد کے لیے بدستور خطرہ ہیں اور انہیں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کیا جاتا رہا ہے. امریکہ کی جانب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام ایسی کسی بھی اطلاع دینے کے لیے $10 ملین تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں بنغازی پر حملوں کے ذمہ دار کسی بھی فرد کی گرفتاری یا سزا یابی ہو سکے. امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین ہوگی اور اطلاع دینے والے مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع فراہم کرنے والے کو کسی دوسری جگہ منتقل کر کے انہیں تحفظ دینے کو تیار ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے کے علاقائی سیکیورٹی آفس اور اس ٹپ لائن پر رابطہ کریں www.rewardsforjustice.net یا اس پتے پر ای میل کریں info@rewardsforjustice.net.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں. پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89 اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi. ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز اور فیس بک پر آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کا ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر تھیں نشوان. یاسمین جمیل کو ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. حاضر ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد ایک اور نیوز شو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. اللہ حافظ.